الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے اس دنیا میں اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کو رکھا ہے. اس دنیا میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، فقر بھی ہے مالداری بھی ہے، ذلت بھی ہے عزت بھی ہے. بیماری بھی ہے اور صحت بھی ہے. معصیت بھی ہے اور طاعت بھی ہے. تو اس دنیا میں اچھائی کا بھی تجربہ ہوتا ہے، برائی کا بھی تجربہ ہوتا ہے. خود انسان کو اپنی زندگی میں بھی اچھائی اور برائی دونوں چیزیں نظر آتی ہیں. کبھی فقر ہے کبھی مالداری ہے. ہو سکتا ہے کہ فقر ہی فقر رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالداری ہی مالداری رہے. تو اگر مالداری ہی مالداری ہے اور اس مالداری اور فقر کی لائن کی جو اچھائی اور برائی ہے اس میں وہ اچھائی ہی دیکھتا ہے، تو کوئی اور برائی دیکھے گا؟ بیماری دیکھے گا، ذلت دیکھے گا، اولاد کی نافرمانی دیکھے گا؟ اس دنیا میں دونوں چیزیں ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، اور اچھائیوں میں سے ایک چیز صحت ہے اور برائیوں میں سے ایک چیز بیماری ہے. لیکن یہ اچھائی اور برائی جو ہے وہ ہماری سوچ کے اعتبار سے ہے. ہمیں صحت اچھی لگتی ہے اس لیے ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، اور ہمیں بیماری اچھی نہیں لگتی اس لیے ہم اسے برائی سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص صحت کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر شکر ادا کرے تو صحت اچھا ہی ہے, پر بیماری کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھے اور اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کرے تو یہ بھی اچھا ہی ہے. اسی لیے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح صحت ایک نعمت ہے, بیماری بھی ایک نعمت ہے. صحت میں عافیت ہے اور بیماری میں گناہوں کا کفارہ ہے, بیماری میں رفع درجات ہے, بیماری کی برکت سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, بیماری کی برکت سے بندہ اللہ کی طرف رجوع کو بڑھا دیتا ہے, توبہ اور استغفار کرتا ہے. جتنی بڑی بیماری اتنا زیادہ رجوع, جتنی بڑی بیماری اتنا زیادہ استغفار, اتنی زیادہ توبہ. تو ہمارے اعتبار سے صحت جو ہے وہ ایک اچھائی ہے اور بیماری جو ہے وہ ایک برائی ہے, لیکن اس دنیا میں بہت سی وہ چیزیں جنہیں ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں, اگر اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے جو ہونا چاہیے, تو ایسی بہت سی برائیاں ہیں جو ہمارے لیے اچھائیاں بن سکتی ہیں. فقر یہ بھی اچھائی بن سکتا ہے, ذلت کا ماحول یہ بھی ہمارے لیے اچھائی کا سبب بن سکتا ہے, لوگوں کی دشمنی یہ بھی ہمارے لیے اچھائی کا سبب بن سکتی ہے, مخالفتیں یہ بھی اچھائی کا سبب بن سکتی ہے. بس سمجھ جو ہے ہمیں سمجھ نصیب ہو جائے, صحیح سمجھ نصیب ہو جائے کہ جس حالت میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ مجھے پہنچائے, اس حالت میں مجھے اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق دے. اب یہ صحت اور بیماری ہے, جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اگرچہ یہ بیماری نعمت ہے لیکن یہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ جسے وہ باقی رکھنے کی کوشش کرے, یہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ جسے دعا کر کر کے بڑھانے کی کوشش کرے, یہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ نہ ہو تو اسے کسی طرح لانے کی کوشش کرے. کہ بخار جو ہے ایک بیماری ہے اور بیماری اللہ کی نعمت ہے تو چلو ایسی غذا کھاتے ہیں, ایسے کپڑے پہنتے ہیں, ایسے موسم میں باہر چلے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں بخار ہو جائے, تو نعمت ہے مگر یہ نعمت لانے کی کوشش نہیں کرنی ہے. اگر وہ نعمت آ جائے تو اسے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی ہے. اللہ نے ہمیں اس نعمت کے بارے میں یہ سبق سکھایا ہے کہ مجھ سے اس نعمت سے حفاظت اور عافیت کے لیے دعا مانگا کرو, بیماریوں سے میری پناہ مانگا کرو. اور اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دعائیں سکھلائیں. اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرص وسیئ الاسقام, جنون, جنون عقل کا چلا جانا, پاگل پنا, پاگل ہو جانا, یہ بہت بڑی بیماری کہ عقل فیل ہو جائے, عقل کام کرنا بند کر دے, مجنون ہو جائے, پاگل ہو جائے. تو پہلے میں نے عرض کیا کہ جتنی بڑی بیماری اتنا زیادہ فائدہ اگر دینی سوچ رکھنے والا ہے تو. تو جنون بہت بڑی بیماری ہے, اور بہت بڑی بیماری ہے تو نعمت بھی بہت بڑی. اگر کسی پر جنون طاری ہو جائے تو جب سے جنون طاری ہوا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک وہ اپنی زندگی میں جو چاہے کرتا رہے, آخرت میں کوئی سوال نہیں. جو کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ اسے مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا بس, بلکہ اس سے پناہ مانگی گئی. اللہم انی اعوذ بک من الجنون, اے اللہ میں تیری جنون سے, پاگل پنے سے پناہ مانگتا ہوں. والجزام والبرس, اور جزام اور برس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. جزام اور برس ایک ہی بیماری ہے, مگر جب اس کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے تو برس, اور جو جب وہ ترقی کر کے آگے والے مرحلے پر یہ بیماری پہنچتی ہے تو اسے جزام کہتے ہیں. تو برس کی بیماری جب شروع ہوتی ہے جسم میں, تو پہلے یہ جو انسان کی چمڑی ہے, کھال ہے, اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے, وہ سفید ہونے لگتی ہے. پر اسی پر رہی تو بہت اچھا, لیکن جب یہ بیماری بڑھتی ہے, لیپرسی, کوڑ کی بیماری, تو اگر یہ اسی مرحلے پر رہی تو دھیرے 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 پورا جسم جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے, وہ آدمی گورا ہو جاتا ہے, گورے رنگ کا ہو جاتا ہے, دھبے سفید سفید. لیکن اس سے اعلیٰ درجے پر اگر یہ پہنچے تو پھر جسم کے جو اعضاء ہیں وہ خشک ہونے لگ جاتے ہیں, اور اتنے خشک ہو جاتے ہیں کہ وہ اعضاء پھر ٹوٹنے لگتے ہیں. اس کو جزام کہتے ہیں. برس اور جزام بڑی بیماریاں, اس لیے کہ جب برس شروع ہوتا ہے, یہاں دھبا, یہاں دھبا, یہاں دھبا, یہاں دھبا, تو دیکھنے والوں کو بدنما معلوم ہوتا ہے, عیب معلوم ہوتا ہے. پر دیکھنے والوں کو اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا خود بیمار کو محسوس ہوتا ہے, اس لیے وہ صبر کرتا ہے, اور صبر کرتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں, آگے پھر تکلیف بھی بڑھتی ہے اگر جزام کی شکل اس نے اختیار کر لی. اس لیے کہ جو جزامی ہوتا ہے تو اللہ تعالی شانہ نے کچھ بیماریوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماریاں دو قسم کی ہیں, کچھ بیماریاں وہ ہیں جو ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی, جیسے کینسر ہے, تو کینسر والے کے ساتھ آپ بیٹھو اٹھو, اس کے بدن کو مس کرو, اس کے کپڑوں کو آپ پہن لو, اس کا لحاف اوڑھ کر سو جاؤ, تو کینسر کی بیماری منتقل نہیں ہوتی. اور کچھ بیماریاں وہ ہیں جو کنٹیجیس ہوتی ہے, جو منتقل ہوتی ہے, جیسے فلو ہے, وائرس ہے. تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جیسے پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے, مگر پانی اسی وقت پیاس بجھا سکتا ہے جب اللہ اس میں پیاس بجھانے کی تاثیر پیدا کرے, اور روٹی میں بھوک مٹانے کی تاثیر ہے, لیکن روٹی اسی وقت بھوک مٹا سکتی ہے جبکہ اللہ اس میں وہ تاثیر رکھے. چھری میں کاٹنے کی صلاحیت ہے اور تاثیر ہے, مگر چھری اسی وقت کاٹ سکتی ہے جبکہ اس میں اللہ تعالی شانہ کاٹنے کی صلاحیت پیدا کرے, تاثیر پیدا کرے. آگ میں جلانے کی تاثیر ہے, مگر یہ آگ اسی وقت جلا سکتی ہے جب اللہ تعالی شانہ اس میں جلانے کی تاثیر رکھے. اسی طرح جو کنٹیجیس بیماری ہے یہ کنٹیجیس اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے کنٹیجیس ہونے کی تاثیر رکھی ہے. اگر اللہ اس کو کھینچ لے تو یہ کنٹیجیس بیماری کنٹیجیس نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں کچھ نہیں ہوا, اسی وجہ سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چھری سے کچھ نہیں ہوا. پانی میں ڈبونے کی تاثیر ہے مگر یہ اسی وقت ڈبو سکتا ہے جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ اس ڈبونے کی تاثیر کو باقی رکھے. تو بیماریاں کنٹیجیس ہوتی ہیں, میزلز ہو جاتے ہیں, فلو ہو جاتا ہے, وائرس ہو جاتا ہے. تو گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے, تو دو میں منتقل ہوئی تین میں نہیں ہوئی. معلوم ہوا کہ اس میں خود یہ پاور نہیں ہے کہ میں جس کو چاہے لگ جاؤں. اللہ لگائے تو لگتی ہے ورنہ نہیں لگ سکتی. تو یہ برس جو ہے برس کی بیماری یہ کنٹیجیس نہیں, لیکن یہ جزام کی شکل اختیار کر لے تو پھر یہ کنٹیجیس ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو جزام کی بیماری ہو جائے, لیپرسی بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے, تو پھر اس سے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ کنٹیجیس ہے اور اللہ تعالی شانہ اس میں وہ تاثیر پیدا کر دے جو تم تک پہنچ جائے. احتیاط کرو, لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ لا ادوا, کہ یہ بیماری خود منتقل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, لیکن چونکہ اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے اس لیے مجھے احتیاط کرنا چاہیے. جیسے پانی میں اللہ نے ڈبونے کی تاثیر رکھی ہے اور مجھے تیرنا نہیں آتا تو مجھے احتیاط کرنا چاہیے. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کسی نے چھلانگ لگا دی اور اللہ نہ چاہے تو یہ ڈبونے کی طاقت نہیں رکھتا پانی. تو جزام کی بیماری ہو گئی, جزام کی بیماری ہو گئی کنٹیجیس ہے, تو لوگ دور رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دور رہو سبب کے درجے میں, سبب کو اختیار کرو. اور ایسے مریض کے جسم سے بدبو بھی آتی ہے, تو اس وجہ سے بھی لوگ دور دور رہتے ہیں. اس کی شکل و صورت میں تبدیلی آ جاتی ہے, اس لیے بھی لوگ دور دور رہتے ہیں. تو کتنا صبر, کتنا بڑا مجاہدہ ہوگا ایسے شخص کے لیے. تو جب مجاہدہ اتنا ہے تو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ, اس لیے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن مانگنے کے لیے نہیں کہا اس بیماری کو, بلکہ پناہ مانگنے کے لیے کہا کہ یہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جزام اور برس سے. یعنی جزام سے تو میں پناہ مانگتا ہی ہوں, مگر کم درجے کا جزام جو ہے یعنی برس, اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. یہ وہ بیماریاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑی بڑی بیماریاں سمجھی جاتی تھی, جنون, جزام, برس. اور اخیر میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بری بیماریوں سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اس کے اندر ساری بیماریاں آ گئی, اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے. تو اگر اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرس پر رک جاتے تو پھر کینسر کہاں جاتا؟ یہ 15ویں صدی میں کینسر کہاں جاتا, ایڈز کہاں جاتا, اس زمانے کی جو اور بڑی بڑی بیماریاں ہیں, ٹی بی ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرس, اس نے تو اس زمانے کی بڑی بڑی بیماریوں کو کور کر لیا, اور سیئل اسقام نے قیامت تک آنے والی بیماریوں کو کور کر لیا. یہ دعا نبی کی زبان پر ہی جاری ہو سکتی ہے. میں آپ سب حضرات سے اپیل کرتا ہوں, آپ بھائیوں سے, ماؤں سے, بہنوں سے, کہ اس دعا کو سیکھ لو اور روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ یہ دعا اللہ سے مانگو. اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرس وسیئ الاسقام. اور اللہ تعالی شانہ سے عافیت بھی مانگا کرو. عافیت کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف سے سلامتی. تو عافیت کے اندر بیماریوں سے بھی سلامتی آ گئی, اور اس کے علاوہ اور ہر قسم کی تکلیفوں, ہر قسم کی پریشانیوں سے سلامتی آ گئی. تو اللہم انی اسألک العفو, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں معافی کا. سب سے پہلے تو مجھے معاف کر دیجیے اب تک جو گناہ ہوئے ہیں. اس لیے کہ عافیت جو چھین جاتی ہے, ہاتھ سے چلی جاتی ہے عافیت, یہ اسی وجہ سے چھین جاتی ہے کہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر عافیت والا معاملہ نہیں رہتا, پھر مصیبتیں آتی ہیں. اگر آپ ناراض نہیں ہوتے تو شکلیں زحمت کی ہوتی ہیں مگر ہوتی وہ رحمت ہے. اگر آپ راضی ہوتے ہیں, راضی تو شکلیں زحمت کی ہوتی ہیں, شکلیں تکلیف کی ہوتی ہیں, شکلیں پریشانیوں کی ہوتی ہیں, لیکن وہ تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی, وہ رحمت ہوتی ہے. اور اللہ تعالی شانہ اگر ناراض ہوتے ہیں تو شکلیں رحمت کی ہوتی ہے مگر وہ زحمت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالی شانہ سے معافی خوب مانگے, استغفار خوب کرے. کوئی گناہ نظر آئے نہ آئے اللہ سے استغفار کرے, اللہ سے معافی مانگے, یہ اللہ معاف کر دے, یہ اللہ معاف کر دے, یہ اللہ معاف کر دے, اور بہت دل لگا کر یہ اللہ معاف کر دے, بار بار یہ اللہ معاف کر دے, یہ اللہ معاف کر دے. بہت گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, بہت سے گناہ مجھے معلوم ہے, بہت سے گناہ مجھے معلوم نہیں, یہ اللہ مجھے معاف کر دے, یہ اللہ مجھے معاف کر دے. من لزیم الاستغفار, جو اللہ سے معافی مانگنے کو لازم پکڑ لیتا ہے. جعل اللہ من کل ذیک مخرجا, تو اللہ تعالی شانہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. ومن کل ہم فرجا, اور ہر گھبراہٹ سے, ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی شانہ ہر گھبراہٹ سے نکال کر دل کی کشادگی اور سکون عطا فرما دیتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور اس سے دیتے ہیں, یعنی اسے اور اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں ہر قسم کی, یا رزق سے مراد عام ہے, اس کو دیتے ہیں جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. من حیث لا یحتسب, اس طرح دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے دیتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, تو ناراض اللہ راضی ہو جاتا ہے, اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر عافیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اور عافیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو رحمت کی شکل میں بھی رحمت اور زحمت کی شکل میں بھی رحمت. اس کی سوچ درست ہو جاتی ہے. کینسر ہوتا ہے تو بھی سوچ اس کی درست رہتی ہے, گھبراتا نہیں ہے وہ. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا, کینسر کی بیماری, کینسر کی تشخیص ہوئی, اور اس کے بعد 10-12 سال تک زندہ رہے اور پوری دنیا کا دورہ کرتے رہے. اور جب تک کسی کو یہ بتلایا نہیں گیا کہ حضرت کو یہ بیماری ہے آپ کی زندگی کے آخری مراحل میں, اس وقت تک ان کو دیکھ کر, ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر, چلنے پھرنے کو دیکھ کر, ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر, گفتگو کو سن کر, کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ شخص کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے. اور جب کینسر کی تشخیص ہوئی اور ذرا طبیعت بگڑی کینسر کے نتیجے میں, تو ان کی اولاد مختلف ملکوں میں رہتی ہے, تو ظاہر ہے کہ دور تھے تو تشویش ہوئی ان کو, تو ریکارڈنگ کر کے جو میسج انہوں نے بھیجا ہے اپنی اولاد کے لیے مختصر 2-3 منٹ کا, تو آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے. آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایک کینسر کا مریض اور ایسا پیغام. اس وقت مجھے پورا وہ مستحضر نہیں ہے, مگر اس قسم کا کوئی مضمون ہے کہ اس دنیا میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں, ہمیشہ رہنے کے لیے تو آئے نہیں ہے, ایک دن جانا تو ہے ہی, ایک کینسر وغیرہ تو بہانہ بن جاتا ہے. بس دعا تم لوگ کرو میرے لیے کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے, عافیت کے ساتھ رکھے, دین کا کام کراتا رہے, اپنی مرضی پہ چلاتا رہے, اور جب بھی میں مروں تو مجھے حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہو. باقی آپ لوگوں کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے والے لوگ مریض کو ایسے موقع پر تسلی دیتے ہیں, یہاں مریض ان کو تسلی دے رہا ہے. اور میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا حضرت بالکل پتہ نہیں چلتا کہ آپ کینسر کے مریض ہیں, تو مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا میں نے اس بات کو دل پہ آنے ہی نہیں دیا, میں نے اس بات کو دل پہ آنے ہی نہیں دیا, اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ مرنے کا جو وقت ہے وہ تو مقرر ہے, اسی وقت وہ موت آئے گی. اللہ جب راضی ہوتا ہے تو برائی کے نقشے میں بھی اچھائی نظر آتی ہے, اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اچھائی کے نقشے میں بھی برائی نظر آتی ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم لوگوں کو حکم کیا ہے کہ پریشانی کا ماحول یہ بھی ایک نعمت ہے, اگر اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کیا جائے, صبر کیا جائے, رجوع اللہ کیا جائے, استغفار کیا جائے. بیماری یہ بھی ایک نعمت ہے, لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ مانگو مت, اور اگر یہ نعمت آ جائے تو یہ فکر مت کرو کہ یہ بڑھے, بلکہ کیا کہا گیا پہلے تو پناہ مانگو گے اللہ میں بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام, اور تمام آفات سے آپ کی عافیت مانگتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے کہتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے, اور معاف کرنے کے بعد کہتا ہوں کہ اب عافیت دے دے, جب تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو عافیت دے دے. اور عافیت دنیاوی جو ہے یہ چونکہ بہت چھوٹی نعمت ہے, اس لیے اللہ میں کہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی عافیت دے دے. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره, في الدين والدنيا والاخره, في الدنيا والاخره, دنیا اور آخرت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس دعا کو پڑھتے تھے, اور یہاں تک پڑھتے تھے کہ طواف کرتے ہوئے جب رکن یمانی پر پہنچتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, اللهم اني اسالك العفو, اے اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں, عافیت اور سلامتی کا سوال کرتا ہوں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور امت کو بھی ترغیب دی کہ تم بھی میری سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں دعا کیا کرو, یہ عافیت کی دعا کیا کرو. حکم بھی فرمایا کہ سل اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگا کرو. قتال فی سبیل اللہ, دشمنوں سے لڑنا, شہید ہو جانا, کتنی بڑی نعمتیں. لیکن کہا کہ لا تتمنوا لقاء العدو وسل اللہ العافیہ, تم دشمنوں سے لڑائی کی تمنا مت کرو دل میں, اس لیے کہ وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ پھسل جائے. یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ پھسلنے کا امکان ہوتا ہے. اللہ سے عافیت مانگا کرو. ہاں لیکن اگر عافیت مانگنے کے باوجود بھی لقائے عدو ہو جائے, اللہ سے عافیت مانگنے کے باوجود بھی بیماری آ جائے, اللہ سے عافیت مانگنے کے باوجود بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آ جائے, تو فاصبروا, پھر جم جاؤ اور صبر کرو, پھر جم جاؤ اور صبر کرو. تو یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کو مانگنی نہیں ہے, بلکہ ان سے پناہ مانگنی ہے, اور اگر آ جائے تو ان کو دور کرنے کی دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے. اللہ سے یہ دعا نہیں مانگنی ہے کہ اے اللہ کسی مقدمے میں پھنسا دے اور پھر مقدمے میں پھنسا کر مجھے جیل میں بھیج دے, اس لیے کہ یہ لمبا چوڑا مجاہدہ ہوگا اور اس سے میرے گناہ بھی بہت معاف ہوں گے اور آخرت میں اجر و ثواب بھی بہت ملے گا, حضرت یوسف علیہ السلام تو السلام کی سنت بھی مل جائے گی غیر اختیاری طور پر. عافیت یہ اللہ بچا لے, یہ اللہ میں بہت گنہ گار ہوں, مجھے اس قسم کی آزمائش میں مبتلا مت کرنا, پناہ مانگی. لیکن پھنس گیا, کسی مقدمے میں پھنس گیا یا مقدمے میں پھنس گیا اور ہار کر کے جیل میں چلا گیا, تو مقدمے میں پھنس گیا تو اب دعا بھی بہت کرے اللہ سے اور دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی اچھی طرح سے کرے. صرف دوا پر بھروسہ نہ کرے کہ دعا چھوڑ دے اور صرف دعا پر بھروسہ نہ کرے کہ دوا کو بھی چھوڑ دے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لوئر وئر کی مجھے ضرورت نہیں ہے, نہیں یہ طریقہ نہیں بتایا ہے ہمیں, یہ طریقہ نہیں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنا توکل تھا اتنا کسی میں نہیں تھا, اور پھر اس امت میں صحابہ میں جتنا توکل تھا اتنا کسی میں نہیں تھا. لیکن اس توکل کے باوجود جس جگہ پر جو کام کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو اسباب کو اختیار کرتے تھے, اسباب کو اختیار کرتے تھے. آپ کو سیرت میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بغیر سواری کے سفر کیا تھا کہ اللہ پہنچا دے گا مکہ مکرمہ. تو اللہ تعالی شانہ جس نبی کو ایک پل جھپکنے کے برابر میں ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کر کے واپس لے آئے, تو وہ اللہ 10 دن کی مسافت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک ایک سیکنڈ میں نہیں طے کرا سکتا تھا, نہیں, لیکن پھر بھی نبی کو گھوڑے پر بٹھایا, گدھے پر بٹھایا, کچر پہ بٹھایا, اونٹ پہ بٹھایا اور سفر کروایا تاکہ امت کو پتا چلے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا ہے, مگر اسباب کو اختیار کر کے یقین اللہ پہ رکھنا ہے کہ یہ اونٹنی مجھے مکہ مکرمہ تبھی پہنچا سکتی ہے جب اللہ چاہے گا. گاڑی کو کھلا رکھ کر کے مسجد میں آ گئے کہ چوری نہیں ہوگی اللہ پر اللہ کے بھروسے, نہیں, گاڑی کو لاک کرو پہلے اور لاک کرنے کے بعد پھر توکل کرو. کیا کہ میں نے گاڑی لاک تو کر دی ہے لیکن لاک سے گاڑی کی حفاظت نہیں ہوتی, اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی. عاقل الجمل ثم توکل علی اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اونٹنی کو پہلے رسی سے باندھو اور رسی سے باندھنے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرو. ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے, ترک اسباب نہیں. اس دنیا میں ہمیں یہ سنت سکھائی گئی کہ اسباب کو اختیار کرو, بھوک لگے تو کھانا کھاؤ, پیاس لگے تو پانی پیو, بیمار پڑو تو دوائی کرو, علاج کراؤ, لیکن یہ اسباب اختیار کرنے کے بعد یقین یہ رکھو کہ یہ دوائی تبھی فائدہ پہنچائے گی جب اللہ چاہے گا, یہ غذا تبھی فائدہ پہنچائے گی جب اللہ چاہے گا, یہ پانی تبھی فائدہ پہنچائے گا جب اللہ چاہے گا. جو اسباب کو اختیار کرتا ہے اور اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, یہ ہے توکل. اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ سبب تو میں نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ سکھایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے, لیکن منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, اللہ چاہے گا تو یہ سبب مجھے پہنچائے گا ورنہ نہیں پہنچا سکے گا, اس کو توکل کہتے ہیں. اور اسباب چھوڑ دے اور مدینہ منورہ سے چل کر کے صحرا میں اور ڈیزرٹ میں شروع کر دے مدینہ منورہ تک جانے کے لیے, بغیر سبب کے جو چلتا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے بغیر سبب کے, یہ توکل نہیں, یہ تعطل ہے. تعطل کا معنی بیکار ہو جانا, اپنے آپ کو برباد کر دینا. جنگ بدر میں نکلے, جنگ احد میں گئے, یہ سب سبب ہی تو ہے. رجال کو تیار کرتے تھے کہ بھائی تیاری کرو, تیاری کرو, بنو قریظہ کے لیے سب تیاری کرو. احزاب سے فارغ ہو گئے, خندق سے فارغ ہو گئے, اب بنو قریظہ کی طرف جانا ہے, ایسا نہیں کہا کہ بھائی وہ اللہ کر دے گا. اور آئے تھے حضرت جبریل, آئے تھے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خندق میں ایک تو ہمارا لشکر تھا ایک آپ کا تھا, تو آپ تو خندق سے فارغ ہو کر کے جنگ کے سارے آلات اپنے بدن سے اتار کر غسل وسل کر کے فارغ ہو گئے. مجھے دیکھو حضرت جبریل وہ جنگی آلات پہنے ہوئے تھے, مجھے دیکھو اور میرے ساتھ یہ سارے فرشتے ہیں, ابھی ایک اور جنگ باقی ہے. کہا کون سی؟ تو کہ بنو قریظہ. تو فرشتے ہی چلے جاتے کام کرنے کے لیے, فرشتے چلے جاتے. ایک فرشتہ کافی تھا, ایک فرشتے کی چیخ کافی تھی. لیکن میں سب کو کہا, اور پھر کتنا اہمیت کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی نماز کے بعد یہ ہوا, تو کہا دیکھو جلدی کرو عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے, یہاں کوئی نہ پڑھے, عصر تک میں پہنچ جاؤ بنو قریظہ میں. لا یصلین احد الاسر الا وهو فی بنی قریظہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا, فاقہ, تو قرض لیتے تھے, جو قرض لیتے تھے, جو گیہوں قرض میں لیتے تھے. سبب اختیار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جتنی ازواج مطہرات تھی ان سب ازواج مطہرات کے گھروں میں پورے ایک سال کا ریشن بھر دیتے تھے ایڈوانس میں. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میرا توکل اللہ کے نبی کے توکل سے بڑھا ہوا ہے؟ ایک سال ایڈوانس میں, ہر سال, ہر سال 12 مہینے کا ریشن ایک سال بھر دیتے تھے پورے سال کا. میرے بھائیو یہ دین جو ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے. دین چند عبادات کا نام نہیں ہے, دین ایک بہت عظیم سسٹم ہے, بہت اونچی سسٹم ہے. اور اسے صرف زندگی میں نہیں لانا ہے, دل دماغ میں اتارنا ہے, دل دماغ میں. یہ ہاتھ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں, ہاتھ, ہاتھ پکڑ بھی سکتا ہے, ہاتھ مکہ بھی مار سکتا ہے, ہاتھ اوپر بھی جا سکتا ہے, ہاتھ نیچے بھی جا سکتا ہے, یہ ہاتھ کا عمل ہے. دل دماغ کا عمل سوچنے کا ہے, دل سوچتا ہے, اور دل جو سوچ رہا ہے وہ یہ اسکرین پہ نظر آتا ہے دماغ میں. دل میں نظر نہیں آتا, وہ یہاں نظر آتا ہے. یہاں جو چیز نظر آئے تو سمجھو کہ وہ سوچ کون رہا ہے, دل سوچ رہا ہے, دل سوچ رہا ہے. بھئی دنیا میں بھی کہتے ہیں نا, کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, یا کوئی جماعت ہوتی ہے, کوئی مدرسہ ہوتا ہے, کوئی تنظیم ہوتی ہے, کوئی آرگنائزیشن ہوتا ہے, کوئی فیکٹری ہوتی ہے, تو اس میں اصل جو چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی اس کا بہت قریب کا آدمی ہوتا ہے اور وہ بہت ذہین ہوتا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باس, ہمارے امیر, ہمارے محتمین صاحب اگر کوئی فیصلہ کرے نا تو سمجھ جانا چاہیے کہ فیصلہ ان کا ہے, سوچ پیچھے کسی اور کی ہے. تو سب کو محتمین صاحب کا اور امیر صاحب کا فیصلہ نظر آتا ہے, وہ پیچھے جو مشورہ دینے والا ہے اس کا مشورہ نظر نہیں آتا. اسی طرح یہ دل جو ہے وہ حکم کرتا ہے اس کو, لیکن نظر یہاں آتا ہے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے, اصل مشورہ دینے والا یہ ہوتا ہے. اسی لیے اس پر محنت کراتے ہیں. ہمارے جتنے بھی بڑے گزرے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ دل پر محنت کرو, دل. اور یہ دل میں اچھائی ہوگی تو یہاں اچھائی آئے گی, دل میں برائی ہوگی تو یہاں برائی آئے گی. یہاں جو ہوگا وہ یہاں ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین جو ہے بہت بڑی سسٹم ہے, اس میں ہر چیز کا ایک عمل ہے. یہ ہاتھ اوپر بھی جا سکتا ہے, نیچے بھی جا سکتا ہے, سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے, پکڑ بھی سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے, مسلسل ہلتا بھی رہے. لیکن کیا کہا؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد باندھ دو اس کو. اس کا مطلب بھی کہ ابھی ہاتھ اسی طرح رہے گا, ایسا نہیں ہوگا, یوں نہیں ہوگا, یوں نہیں ہوگا, اس طرح کوئی گھما نہیں سکتا اسے ایسے. یہ ہاتھ کا عمل ہے.
تو جس طرح ہاتھ کے لیے ایک عمل فکس ہو گیا، اسی طرح یہ دماغ جو ہے اس کا عمل سوچنا ہے. تو جیسے عمل ہاتھ کا صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی، اسی طرح سوچ بھی صحیح بھی ہوتی ہے غلط بھی. تو جیسے ہم ہمارے ظاہری اعمال پر محنت کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق بناتے ہیں، اسی طرح باطن کی سوچ پر بھی محنت کر کے اس پوری سوچ کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو دین کی پوری سمجھ آنے لگتی ہے. یہ بہت چھوٹا ہے، یہ حقیر آدمی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے؟ ایک سوچ تو یہ ہے، اور دوسری سوچ یہ ہے کہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا ہے، میں عمر میں بہت بڑا ہوں، مجھے گناہ کرنے کا جتنا موقع ملا ہے اسے نہیں، پتہ نہیں اس سے میری عمر 25-30 سال بڑی ہے، میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، اور اس بیچارے نے اتنے گناہ تو نہیں کیے، مجھ سے اچھا ہے. یہ بھی ایک سوچ ہے. پہلی سوچ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، دوسری سوچ اللہ کو راضی کرنے والی ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ میری تقریر سن کر سب واہ واہ کر رہے ہوں گے، میں ذرا نماز کو لمبی کر دوں تاکہ لوگ واہ واہ کریں، میں ایسے کپڑے پہنوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ میں نماز پڑھوں، ذکر کروں، تقریر کروں، کسی اور کو راضی کر کے کیا، صرف اللہ راضی ہو جائے. پہلی بھی سوچ ہے، دوسری بھی سوچ ہے. پہلی سوچ بری ہے، دوسری سوچ اچھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دین پر اتنی محنت کرو، دین کے بارے میں اتنی محنت کرو، دین کے تمام شعبوں کے بارے میں اتنی محنت کرو، دین کے علوم جتنی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس پہ اتنی محنت کرو کہ ہماری اندر کی سوچ جو ہے وہ پوری دینی ہو جائے، پوری دینی ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ بیماری سے بچا لے، عافیت عطا فرما دے. لیکن اگر بیماری آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی، دونوں. اگر صرف دعا کرتا ہے اور دعا نہیں تو ناکام، اور صرف دعا کرتا ہے دوا نہیں تو بھی ناکام، دونوں کام کرنے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مریض آتا تھا تو آپ دعا کرتے تھے، اللہم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ اذهب الباس، تکلیف کو دور کر دے. رب الناس، اے لوگوں کے رب، اشف شفا دے. انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفاؤ، شفا نہیں ہے مگر تیری شفا. شفا لا یغادر سقما، ایسی شفا جو بیماری کو پیچھے نہ چھوڑے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بیماری ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بیماری سے تو شفا ہو جاتی ہے مگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ رہ جاتا ہے. یعنی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ رہے. دعا ہوئی کہ نہیں؟ روکنا ہے دعا کے ذریعے، اسباب کے ذریعے بھی روکنا ہے. باہر جاؤ تو کوٹ پہن کر جاؤ، مفلر اوڑھ کر جاؤ، سر گرم ٹوپی پہن کے جاؤ، اور دعا بھی کرو اللہ بیماری سے بچانا، اللہ فلو سے بچا لینا. دوا دعا وہاں بھی دونوں، روکنے کے لیے. اور روکنے میں صدقہ بھی، دعا جس طرح ہے اسی طرح صدقہ بھی. صدقہ، بادرو باخیرو بھی صدقہ، جلدی جلدی صدقہ دو. فإن البلاء لا يتخطاها، اس لیے کہ بلا اس سے آگے نہیں آ سکتی، وہ صدقہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے سامنے. یہ سارے اسباب ہیں مصیبتوں سے بچنے کے، بیماریوں سے بچنے کے، تکلیفوں سے بچنے کے. دعا اور دوا وہاں بھی، روکنے کے لیے بھی، پر آ جائے تو آنے کے بعد ہٹانے کے لیے بھی دوا اور دعا. دوا بھی اور دعا بھی، دوا بھی اور دعا بھی. داؤ، وہاں تو یہ کہا گیا کہ بیماری, بیماری بھی ایک مصیبت ہے, تو بیماری کو روکنے کے لیے کیا کرو؟ صدقہ. فإن البلاء لا يتخطاها, بلا نہیں آ سکتی. اور بلا آ جائے جس میں سے ایک بیماری بھی ہے تو ہٹاؤ کیسے؟ داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کی اپنی بیماروں کی کا علاج کرو صدقے کے ذریعے, صدقہ بھی نکالو. دعا کے ذریعے روکو بیماریوں کو, مصیبتوں کو. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, دعا مصیبتوں کو اور بیماریوں کو روکنے میں بھی نفع پہنچاتی ہے اور جو بیماری آ جاتی ہے اسے دور کرنے میں بھی نفع پہنچاتی ہے. تو دعا اور دوا, دوا میں اسباب سارے آ گئے, اسباب میں یہ صدقہ بھی آ گیا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. دعا ہو گئی. اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقم, دعا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے ہی اصلن, صرف دعا نہیں کہ اللہ ٹھیک کر دے گا, اس کے ہی اصلن. وہ پیٹ میں گڑبڑ ہے تمہارے بھائی کو, اس کو شہد پلاؤ, دوا بھی کرو. اور مستقل حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے کتاب الطب, اس میں وہ ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بتلائی ہے. بچوں کو ٹونسل ہو جائے تو یہ استعمال کرو, کلونجی, بلیک سیڈ, تمام بیماریوں کے لیے, تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے, بشرطے کہ اس کے استعمال کا طریقہ معلوم ہو کہ کس بیماری کے لیے کیسے استعمال کیا جائے. کینسر کے لیے بھی کلونجی شفا ہے, کینسر کے لیے بھی. لیکن پتہ چل جائے کسی ماہر کو, ریسرچ کر کے معلوم کرے کہ کلونجی کا کیسا استعمال کینسر کے لیے شفا ہے. تو بیماری نعمت اللہ تعالی شانہ کی بڑی, لیکن ایسی نعمت ہے کہ ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے, متحمل نہیں. ایک آزمائش ہے, آزمائش. اس لیے کہا کہ بھائی پناہ مانگو اس سے, اور اگر آ جائے تو اسباب اختیار کرو. اب دنیا میں جب بیماریاں آتی ہیں, مختلف اوقات میں مختلف لوگوں پر بیماریاں آتی ہیں, تو بیماریوں میں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو بیماری کا آنا یہ بھی نعمت, اور بیماری کا نہ آنا بھی نعمت, عافیت بھی نعمت, بیماری کا آ جانا بھی نعمت, اور بیماری کے آ جانے کے بعد بیماری کا پتہ چل جانا یہ بھی نعمت. اس لیے کہ پتہ ہی نہ چلے تو علاج کیسے ہوگا؟ کینسر آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہے, کبھی مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کینسر ہوا تھا. تو بیماری بھی نعمت, بیماری نعمت, پھر پتہ چل جانا یہ بھی نعمت. اگر کسی کو بیماری ہو اور بیماری کا پتہ ہی نہ چلے, بالکل تندرست ٹھیک ٹھاک چل پھر رہا ہے اور اندر جو ہے کینسر اسے کھا رہا ہے, اسے نہ درد ہے نہ بے چینی ہے نہ کچھ ہے, تو پتہ چل جانا یہ نعمت. اس لیے کہ پتہ چلے گا تو علاج کر سکے گا, پتہ چلے گا تو توبہ کر سکے گا, پتہ چلے گا تو بہت کچھ کر سکے گا. اور پتہ نہیں چلا اور پورا 100% دیندار ہے, تو دیندار کے لیے تو ہر حال نعمت ہے. اس کے لیے اس اعتبار سے نعمت کہ اللہ تعالی شانہ اسے شہادت کی موت عطا کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالی شانہ اس مرض کو مخفی اس لیے رکھتے ہیں کہ موت مقدر ہو چکی ہے اور اللہ اسے دنیا میں پریشان کرنا نہیں چاہتا. یہ بھی نعمت ہے. اب بیماری کا پتہ چل گیا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یہ بیماری ہے. لیکن اس کے بعد دو شکلیں ہیں, ایک شخص جو ہے وہ ڈینائل میں رہے کہ نہیں 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 مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی, اور دوسرا قبول کر لیتا کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ بیماری. یہ قبول کر لینا بھی نعمت, اس لیے کہ ڈینائل میں رہے گا تو علاج نہیں ہو سکے گا, اور قبول کر لیتا ہے تو یہ نعمت ہے, ابھی علاج کرے گا, اسباب اختیار کرے گا. تیسری بات کہ قبول تو کر لیتا ہے کہ مجھے بیماری ہے, لیکن ڈاکٹر اسے جس لیول کی اور جس درجے کی بتلا رہا ہے اس لیول اور اس درجے کی ماننے کے لیے تیار نہیں, یہ بھی پریشانی. اس لیے کہ ڈاکٹر کہے گا کہ آپ جلدی سے جلدی ہاسپٹل میں داخل ہو جائیے, وہ کہے گا کہ نہیں 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 ایسے میں اس وقت داخل ہونا نہیں چاہتا, مجھے ابھی ایک ہفتے کے لیے بہت اہم کام ہے. دیکھو ڈینائل میں ہے. تو بیماری کا پتہ چل جانا نعمت, دیکھو جو دیندار ہے اس کے لیے تو پتہ چل جائے تو بھی نعمت, نہ چلے تو بھی نعمت. اور بیماری کو قبول کرے ڈینائل جس درجے کی ہے, پتہ چلے نہ چلے تو بھی, قبول کرے ڈینائل میں رہے تو بھی, اس کے لیے ہر حال اچھی ہے. عجبن لیامر المومن فین نامرہ کلہ خیر. یہ دوسروں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ بیماری کا پتہ چل گیا تو نعمت ہے, توبہ کرے گا, استغفار کرے گا, اللہ کی پکڑ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا, کچھ علاج کرے گا دنیاوی اعتبار سے. پتہ چل گیا لیکن پتہ چلنے کے بعد بیماری کتنی بڑی ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, پھر مسئلہ. بیماری کا پتہ بھی چل گیا, کون سی بیماری ہے کتنی بڑی ہے یہ بھی پتہ چل گیا, مگر علاج کرانے کے لیے تیار نہیں. تو بیماری کا پتہ چل جائے کتنی بڑی ہے وہ احساس ہو جاوے, اور اس کے لیے علاج کے لیے تیار بھی ہو جائے, یہ بھی نعمت. تیار بھی ہو گیا علاج کرانے کے لیے, مگر اس بیماری کے علاج کے لیے اسباب نہیں ہے. جس ملک میں رہتا ہے وہاں اس کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, یا ہے مگر پیسے نہیں ہے, ریسورسز نہیں. تو بیماری کا پتہ چل جانا نعمت, کس درجے کی ہے وہ معلوم ہو جانا نعمت, اسے قبول کر لینا یہ بھی نعمت, علاج کے لیے تیار ہو جانا یہ بھی نعمت, اور اس کے لیے سارے اسباب کا ہونا یہ بھی نعمت. ایک چیز اور رہ گئی, یہ سب کچھ موجود ہے لیکن عین جب موقع آتا ہے تو وہ علاج پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاسپٹل بھی داخل ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تین مرتبہ دوائی دینی ہے, وہ دو مرتبہ لیتا ہے, ایک مرتبہ لیتا ہے. ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کرنا ضروری ہے, کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے. تو بیماری کا پتہ چل جائے یہ بھی نعمت, کس درجے کی ہے یہ معلوم ہو جائے یہ بھی نعمت, اور وہ قبول کر لے کہ ہاں یہ بھی نعمت, علاج کرانے کے لیے تیار ہو جائے یہ بھی نعمت, اور علاج کرانے کے لیے تیار ہونے کے بعد اس کے پاس وسائل پیدا ہو جائے یہ بھی نعمت, اور وسائل پیدا ہو جانے کے بعد وہ جس طرح علاج کرانا ہے اس طرح کرا رہا ہے یہ بھی نعمت. اب سب کچھ ہو گیا مگر پھر بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی, سب کچھ ہونے کے بعد بیماری کا ٹھیک ہو جانا یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں سمجھ عطا فرماوے. ایک ایک چیز میں کتنی نعمتیں ہیں. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہ جو لذیذ لذیذ کھانے تھے, کوفتہ, بریانی, پکوڑے, سموسے, اس کا تصور کر کے بہت مزہ آیا کھانے میں, وہ لذت, تو اس لذت پر کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. بس یہ نعمت, یہ جو مزہ آیا نا اس پر الحمدللہ, یہ بھی بہت اچھا ہے. الحمدللہ یہ بھی اچھا ہے, لذت ملتی ہے اور لذت پر بھی الحمدللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے, بہت بڑی بات ہے. عارف اس کو سمجھ سکتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ مولوی اشرف علی پانی کو خوب ٹھنڈا ٹھنڈا پیا کرو گرمی کے موسم میں, پانی کو ٹھنڈا ٹھنڈا پیا کرو. یہ جو بعض لوگوں کو خشکی ہو جاتی ہے نا زہد کی, دنیا سے بے رغبتی کی, اور خامخواہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ جو مباحات ہے, جن چیزوں کو اللہ نے مباح کیا ہے, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. مباح کو چھوڑنے کے لیے شیخ سے رہنمائی لینی چاہیے کہ میں اپنے نفس کو مارنے کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ پانی ٹھنڈا نہیں پیوں گا, ذرا شیخ سے پوچھ لے. نفس کو مارنے کے لیے میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ ایک روٹی ہی کھاؤں گا. تو جیسے ظاہری صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈائٹ ڈاکٹر سے طے کرانی پڑتی ہے, اسی طرح باطنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے شیخ سے ڈائٹ طے کرانی پڑتی ہے. ایک روٹی ہی کھاؤں گا, حالانکہ کھاتا پانچ تھا, اب پانچ پیسے سیدھا ایک پہ آ گیا. مولوی اشرف علی پانی خوب ٹھنڈا پیا کرو, عارف بول رہا ہے. مولوی اشرف علی پانی خوب ٹھنڈا پیا کرو, اس لیے کہ جب تم ٹھنڈا پانی پیو گے گرمی میں تو تمہارے جسم کا بال بال اور رواں رواں الحمدللہ کہے گا. بھائی گرمی ہے, پیاس لگی ہے, اور گرم پانی آپ کو ملا تھا, آپ دیکھیں کہ الحمدللہ, اور ٹھنڈا پانی ملا پہلے ہی گھونٹ پر الحمدللہ. جسم کہتے جس دل کے ساتھ الحمدللہ کہے گا اتنا ہی تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تو اگر گرم پانی پینے کی وجہ سے اللہ کے قرب میں کمی آنے والی ہو تو ٹھنڈا پیو. تو لذت بھی چیز ہے کہ لذت بڑی مزے سے کہے گا الحمدللہ. بعض لوگ جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے سامنے جب دسترخوان میں کوئی لذیذ چیز آ جاتی ہے تو وہ کھانے سے پہلے ہی الحمدللہ بول دیتے ہیں کہ الحمدللہ آج تو اپنے مزے کی چیز ہے, وہ بسم اللہ بھول جاتے ہیں, وہ الحمدللہ سے ہی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ الحمدللہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جتنی سوچ ایسے پھیلے گی اتنا قرب اللہ کا نصیب ہوگا, اتنا قرب نصیب ہوگا. ایک ہے نا کہ میرے اوپر کوئی 50 پاؤنڈ بھیجے میری ضرورت کے وقت, تو میں کہوں گا کہ اللہ جزائے خیر دے, بیچارے نے دیکھو نا 50 پاؤنڈ بھیجے. اس پر مزید آگے والی سوچ کہ وہ تو آج بہت مشغول تھے, ان کے گھر میں تو شادی ہے, اور میری ضرورت کے وقت گھر میں شادی ہے, اس کے باوجود مجھے یاد رکھ کر کے 50 پاؤنڈ بھیجے, اب محبت اور بڑھے گی, قرب اور بڑھے گا. تیسری بات کہ بیچارہ خود غریب آدمی ہے, اس کے گھر میں شادی ہے, اس کا تو خود کا خرچہ ہے, لیکن پھر بھی اس نے میرے اوپر اور بڑھے گا. تو اللہ کے معاملے میں بھی سوچ جتنی وسیع ہوتی چلی جائے گی اتنا قرب اور بڑھے گا, مگر اس کے لیے ذکر اللہ کی کثرت چاہیے میرے بھائیوں, اور نیک لوگوں کی صحبت چاہیے. نیک دینی فکر رکھنے والے, تقوی والے, آخرت کی فکر رکھنے والے, علم والے, اہل اللہ, اللہ کے ولی, الگ الگ درجے کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جس جگہ جو صحبت اچھی میسر آ جائے اسے اختیار کرو, اور جو لوگ موقع ہونے کے باوجود بھی اہل اللہ کی, اللہ والوں کی, بزرگوں کی, نیک لوگوں کی, تقوی والوں کی صحبت سے دور رہتے ہیں, ان کو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے چمگاڈر کہا ہے. چمگاڈر بیٹ, وہ جو الٹا لٹک کر رہتا ہے نا, الٹا لٹکتا ہے, وہ سورج کی صحبت سے بھاگتا ہے, وہ دن کو نہیں نکلتا, وہ سورج کی روشنی اتنی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ صبح سے لے کر مغرب تک, غروب سے پہلے بھی آنکھ نہیں کھولتا, غروب تک آنکھیں بند کر کے ایسے لٹک کر رہتا ہے درخت کے اوپر. تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے اور صاحب علم آدمی تھے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک روشنی تو آسمانوں کے آفتاب کی ہے, اس آسمان کے آفتاب کی روشنی ہے, اور دوسری آسمان ولایت کی روشنی ہے. آسمان ولایت کے آفتاب کی روشنی, آسمان ولایت کا سب سے بڑا آفتاب وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد پھر صحابہ, ان کے بعد پھر اولیاء, قیامت تک یہ اولیاء رہیں گے. بہت بہت ہی عبرت والی بات کہی ہے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے. تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چمگاڑر آسمان والے آفتاب کی ناقدری کرتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے اور دور رہتا ہے, تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ نے اس کے مقدر میں اوندھا لٹکنا رکھ دیا ہے. یہ چمگاڑر جو ہے جب تک اوندھا نہ لٹکے اس کو سکون نہیں ملتا, اس کو چین نہیں آتا. یہ رات کے وقت بھی اگر ایسے بیٹھا رہے نا اسے سکون نہیں ملتا, وہ اوندھا لٹکے تو ہی سکون ملتا ہے. تو علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان ولایت کے جو آفتاب ہیں ان کی جو ناقدری کرے گا ان سے بھاگے گا اور اندھیرے میں ہی رہے گا, اللہ جل جلالہ عام منوالو اسے بھی اوندھا لٹکائیں گے, اسے پھر سکون صرف اللہ کی نافرمانی میں ملے گی. اوندھا لٹکے گا, وہ سیدھا نہیں ہو سکے گا, صراط مستقیم اسے نظر نہیں آئے گا کہ نماز میں سکون ملے گا, مسجد میں سکون ملے گا, اعتکاف میں سکون ملے گا, اللہ اللہ کرنے میں سکون ملے گا, بیان سننے میں سکون ملے گا, تعلیم میں سکون ملے گا, عمرے میں سکون ملے گا نہ, اس کو سکون ملے گا زنا میں شراب میں, اللہ اوندھا لٹکا دیں گے. اس لیے دو کام کرو میرے بھائی, ذکر اللہ کی کثرت, ذکر اللہ. دیکھو بیعت ہونا, کسی کو اپنا شیخ رکھنا اور شیخ سے اپنی رہنمائی لے کر کے ترقی کرنا, یہ ہر شخص کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس میں بہت آسانی کے ساتھ دل روشن ہو جاتا ہے. لیکن آپ میں سے اگر کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جو سوچتا ہے کہ کہاں شیخ سے بیعت ہوں گے, کس کو ڈھونڈیں گے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون مخلص ہے, کون یہ سب کرے گا, تو بھائی کم سے کم اللہ جب تک توفیق نہ دے ذکر اللہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو, 200 مرتبہ پڑھو, 300 مرتبہ پڑھو, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد رکھو, کلمہ طیبہ پڑھو, سوئم کلمہ پڑھو, چہرم کلمہ پڑھو, استغفار پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کی تلاوت کرو. اور پہلے یہ سمجھا چکا ہوں کہ معمولات اتنے ہی مقرر کرو کہ جن پر آپ کو قابو رہے. تو مقرر کر لیے معمولات کہ 3 تسبیح میں کروں گا, 6 مہینے تک کی 3 تسبیح, اب 3 تسبیح ہے تو 6 مہینے کے بعد اپنے شیخ سے کہو کہ میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں, اور بڑھا دیا. دھیرے 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 بڑھو. معمولات دھیرے دھیرے بڑھاؤ, لیکن بڑھانا ہے دھیرے دھیرے. کرنا یہ ہے کہ بس شروع سے لے کر کنٹینیوٹی ہو, چاہے 5 سال تک 3 تسبیح رہے, 5 سال تک, 5 سال کے بعد ترقی ہوگی. اور حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دینداری میں ایسی ترقی مت کرو کہ تمہاری طرف انگلی اٹھے. کیا مطلب؟ کہ کل تک تو بے دین تھا اور 6 مہینے میں اتنا بدل گیا کہ انگلی اٹھنے لگی کہ او دیکھو نا یہ کتنا بڑا بزرگ ہو گیا. اس لیے کہ یہ اس پر قائم نہیں رہ سکے گا, یہ جذبات میں آ کر کے کر رہا ہے. فرائض واجبات میں تو اوور نائٹ چینج آ جائے وہ الگ بات ہے, لیکن دوسری چیز ہے دھیرے دھیرے. ذکر و اذکار, مسجد میں کتنا وقت گزار رہا ہے, دعاؤں میں کتنا وقت خرچ کر رہا ہے, تنہائی میں خلوت میں کتنا بیٹھ رہا ہے, سنت وغیرہ دھیرے دھیرے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طرح ترقی کرے دین میں جیسے ایک انسان ترقی کرتا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو نہ اس کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا ہے نہ اسے پتا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں. تو کہا دین میں ولایت کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ کسی کو پتا ہی نہ چلے. اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ عجب سے بھی بچ کر رہے گا, تکبر سے بھی بچے گا, اور حسد سے بھی بچے گا, کینہ سے بھی بچے گا. اس کو میرے بھائی روشن بناؤ. تو ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, پڑھا تو کس بات پہ پڑھا؟ لذت پر. بس یہی ایک نعمت تھی, یہ کھانے کی لذت نہیں, یہ کھانا نعمت. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کھانا نعمت, تو تمہارے سامنے اللہ یہ کھانے کی نعمت رکھ دیتا لیکن ایپیٹائٹ نہ ہوتی تو. یہ دوسری نعمت ہے, کھانا نعمت, ایپیٹائٹ نعمت, بھوک. بھوک میں نے طالب علمی کے زمانے میں جب تفسیر پڑھی, لئیلافِ قریش ایلافِہم رحلت الشتاء والصیف لیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم, تو جب اخیر اخیر میں پہنچتے ہیں تو تیزی کے ساتھ چلتی ہے گاڑی, تو مجھے بھی ادھر ادھر دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا, مگر میرے دل میں کئی دنوں تک ایسا خیال آتا رہا, مگر سالانہ تیاری کرنے کی تو دیکھ نہیں سکا کہ اطعمہم, اللہ وہ ہے جس نے ان کو کھلایا, اللہ وہ ہے جس نے ان کو کھلایا بھوک کی وجہ سے. میں نے کہا آدمی کھاتا تو بھوک کی وجہ سے ہی ہے نا, تو اطعمہم پر اکتفا کر لیتے, من جو, یہ بھوک کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ اطعمہم من جو. بات آئی گئی ہو گئی, بھول گئے ہم. دارالبری میں پڑھانا شروع کیا, وہاں سے فارغ ہو گئی, پھر یہاں لیسٹر آیا, اور لیسٹر آیا تو میں بیمار ہو گیا, بیمار ہو گیا. اور بیماری میں کیا ہوا مجھے؟ ایپیٹائٹ ختم ہو گئی. ایٹی سکس میں فارغ ہوا, اور یہ مسئلہ مجھے پیش آیا 96-97 میں تقریباً. وہ بھول گیا تھا میں وہ. اب بہتر سے بہتر چیز دسترخوان پہ آئے مگر کھا نہیں سکتا, ایپیٹائٹ بالکل نہیں. اور دھیرے 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 میری بدن میں کمزوری آنے لگی, پھر بہرحال اس کا علاج ہوا. تو وہ 10 سال کے بعد پھر میرے ذہن میں وہ آیا کہ تجھے جو اطعمہ من جوع کا سوال تھا نا, وہ یہ ہے کہ بھوک کے بغیر کھائے گا کیا تو؟ بھوک بھی نعمت ہے, اس لیے من جو کہہ کر اللہ نے اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ کیا کہ یہ جو بھوک تم کو لگتی ہے یہ بری چیز نہیں, یہ اچھی چیز ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے میری طرف سے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ کھانا ہوتا بھوک نہ ہوتی کہاں جاتے؟ چلو بھائی کھانا بھی ہے, بھوک بھی بہت لگی ہے, بھوک بھی بہت لگی ہے, اور فیورٹ چیزیں آئی ہوئی ہے مگر منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. چلو بھائی منہ میں چھالے بھی نہیں ہے مگر دانتوں میں تکلیف ہے, دانت بھی ٹھیک, تو دیکھو کھانا بھی ہے, ایپیٹائٹ بھی ہے, بھوک بھی ہے, منہ میں چھالے بھی نہیں ہے, تین نعمتیں ہو گئی, دانت بھی ٹھیک, چار. لیکن دیکھا کہ گلا خراب ہے, گلے سے حلق سے نیچے کوئی چیز اتر نہیں سکتی, درد بہت ہو رہا ہے. چلو بھائی گلا بھی ٹھیک, گلا بھی ٹھیک, بھوک بھی بہت لگی ہے مگر ذرا کچھ انڈیجسٹن جیسا پیٹ میں فیل ہو رہا ہے. کھانا تو ہے, بھوک بھی ہے, ایپیٹائٹ بھی ہے, لیکن پیٹ میں. کہا بھائی پیٹ بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخری بات فرماتے ہیں کہ بھائی سب کچھ ہے مگر کھانا کھلانے والی منہ چڑھا کے کھلا رہی ہے. بہتر سے بہتر غذا ہوگی لیکن وہ سامنے کھڑی ہو منہ چڑھا کے, یا مہمان منہ چڑھا کے کھلا رہا ہو میزبان. تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک کھانے میں اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں, ایک کھانے میں کتنی نعمت, اور یہ تو جو ذہن میں آئی. تو میرے بھائی جو اتنی ساری نعمتوں کا استحضار کر کے جب کھائے گا اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھے گا تو روئے روئے سے شکر ادا ہوگا کہ نہیں؟ کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنی نعمتیں ہو گئی. ایک تو بیماری کا پتہ چل گیا, ایک نعمت. دوسرا یہ ہے کہ مان لیا. تیسرا یہ ہے کہ اس کے درجے کو بھی مان لیا, معمولی نہیں سمجھا, ایکسپٹ کر لیا. چوتھا یہ ہے کہ کہ علاج کے لیے بھی تیار ہو گیا، پانچواں یہ ہے کہ اس کے لیے وسائل بھی ہو گئے، ارادہ بھی کر لیا، وسائل بھی ہو گئے، اور چھٹا یہ ہے کہ پھر جو کرنا تھا وہ کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا، کر رہا ہے ڈاکٹر جو کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی شفا ملے نہ ملے تو کہتے شفا بھی مل گئی، کتنی نعمتیں ہو گئی بھائی. اب جو بات میں اس تمہید کی بات کہنا چاہتا تھا، یہ تو تمہید ہوئی، جو بات میں اس تمہید کی بات کہنا چاہتا تھا اسے دل تو یہ کرتا ہے کہ میں آئندہ ہفتے کے لیے لے جاؤں، لیکن سب تو ہر ہفتے نہیں ہوتے نا، میرے کچھ معزز مہمان آئے ہوئے ہیں دوسرے شہروں سے بھی، تو ان کے لیے مضمون نامکمل رہ جائے گا. تو پانچ منٹ میں صرف میں نے آج یہ جو تمہید باندھی اس کے کیوں تمہید باندھی، کہ ہماری زندگیوں میں جو آخرت میں نقصان پہنچانے والی کمی ہوتی ہے تو کبھی کبھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کمی میرے اندر ہے، غیبت میرے اندر ہے پتہ نہیں چلتا، بہتان میرے اندر ہے پتہ نہیں چلتا، بد نظری میرے اندر ہے پتہ نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی علم والے کو بھی پتہ نہیں چلتا، علم ہوتا ہے لیکن ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا. اب اللہ تعالی شانو ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ تیرے اندر یہ روحانی بیماری ہے، تیرے اندر یہ بیماری ہے، دین میں کمی ہے، کوتاہی ہے، جو آخرت میں تجھے نقصان پہنچائے گی. کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ان میں سے میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی بھی ایسا ہوگا جس کی زندگی میں ایسا مرحلہ نہیں آتا ہوگا کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز میری زندگی سے نکل جائے تو بہت اچھا، یہ ایک بیماری ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. تو اللہ تعالی شانوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی خود ہم آپ ہمارے دل میں بات ڈالتے ہیں، کبھی بیان کے ذریعے، کبھی تعلیم کے ذریعے، کبھی کتاب کے ذریعے، کبھی ایسے ہی گفتگو میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ برائی ہے، اس کو نکالنا ہے. نہیں پہلے تو بیماری، بیماری کے بعد دوسرے درجے پر پتا تو چل گیا کہ یہ میں ناجائز کام کر رہا ہوں، یہ میری آخرت کے لیے مضر ہے، لیکن کس درجے میں مضر ہے وہ پتا نہیں چلتا، کس درجے میں مضر ہے وہ پتا نہیں چلتا. زینا جتنا خطرناک ہے، زینا اتنا ہی شراب پینا خطرناک ہے، لیکن زینا کرنے والا اس کے سامنے شراب کا ایک قطرہ آپ رکھ دو تو وہ اچھل پڑے گا، دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے اس کی نظر میں، مگر وہ زینا کر رہا ہے. تو پتا چل جانا کہ یہ غلط ہے، مگر اس کے درجے کا معلوم نہ ہونا کہ یہ کتنا خطرناک ہے، یہ بھی نعمت سے محروم ہے. اور اگر اللہ یہ بھی دل میں بات ڈال دے کہ یہ جو تو کر رہا ہے بہت خطرناک ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت. اور پھر قبول کر لینے کے بعد، قبول کر لینے کے بعد، قبول تو کر لیا کہ ہاں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی آخرت میں بہت نقصانات ہے، لیکن میں علاج ولاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب علاج کرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں جماعت میں نکل جاؤں شاید یہ گناہ چھوٹ جاوے، میں عمرے کے لیے چلا جاؤں شاید یہ گناہ چھوٹ جاوے. اس کو لوگ بتلاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، تم فنا جگہ چلے جاؤ، فنا خانقاہ میں چلے جاؤ، جماعت میں چلا لگا لو، شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں چلے جاؤ. میں یہ نہیں کروں گا، بس میرے لیے دعا کرو آپ، مجھے چھوڑنا ہے لیکن نہیں، میں گھر نہیں چھوڑ سکتا، میں کسی خانقاہ میں نہیں جا سکتا، میں عمرے کے لیے نہیں جا سکتا، میں جماعت میں نہیں جا سکتا، میں شہر نہیں چھوڑ. دیکھو پتا ہے کہ میرے اندر بہت بری بیماری ہے روحانی، میرے ایمان کو بھی سلب کر سکتی ہے، اس نے درجہ بھی اس کا پہچان لیا خطرناک، اور علاج بھی کرانا چاہتا ہے. نہیں علاج کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں کروں. تیسرا آدمی علاج کرانے کے لیے تیار ہو گیا لیکن اس کے لیے وسائل نہیں، وسائل نہیں ہے اس کے پاس، وسائل نہیں ہے. ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں غربت ہے، جماعت میں جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنے شیخ کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اتنا گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ماں باپ بیمار ہیں، بیوی بچوں کی دیکھ بھال وسائل نہیں, روم نہیں ہے اور نہیں نکل سکتا, اور جہاں رہتا ہے وہاں ایسا کوئی ہاسپٹل یا ماحول نہیں ہے کہ جہاں اس کا علاج ہو سکے. اس سارے وسائل موجود, بیماری کو پہچان بھی لیا کہ میرے اندر ہی, اس کے درجے کو بھی پہچان لیا کہ تو بہت خطرناک ہے, مجھے آخرت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, اور یہ پہچاننے کے بعد تیار بھی ہو گیا کہ میں علاج کراؤں گا, اور علاج کرانے کے وسائل بھی سارے موجود, سارے وسائل بھی موجود, اور آسانی کے ساتھ ان وسائل کو اختیار کر کے وہ نکل سکتا ہے. دیکھو جسمانی بیماری اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں یہ ہے کہ علاج کرائے گا تو شفا ملے گی, نہیں ملے گی کوئی گارنٹی نہیں, یہاں اگر اخلاص کے ساتھ کرے گا تو شفا گارنٹیڈ ہے. سب کچھ ہے, وسائل بھی ہیں, داخل بھی ہو گیا, خانقاہ میں چلا گیا, شیخ نے اس کے حالات کو دیکھ کر بتلا دیا کہ تمہیں 24 آور اس طرح گزارنے کے ہیں, ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, ان کاموں کو کرنا ہے, یہ معمولات ہے, یہ ہے, اختلاط سے بچنا ہے. جماعت میں چلا گیا, وہاں ایک نظام سے چلنا تھا, اسے چلا بھی گیا, لیکن جو کرنا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اب 40 دن کے بعد آئے گا تو جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہوگا, شیخ کی خانقاہ میں 2 مہینے بھی رہ کر کے آئے گا تو جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہے گا, حرمین شریفین میں 3 مہینے بھی گزار کر آئے گا تو جیسے پہلا تھا ویسا ہی ہوگا. اس لیے کہ وہاں جیسا وقت گزارنا چاہیے نہیں گزارا, جو کرنا چاہیے تھا ہاسپٹل میں وہ نہیں کیا. تو میرے بھائیوں, اگر ہمیں ہماری بیماری نظر آ جاتی ہے اسی اللہ کی طرف سے نعمت سمجھو, اور اللہ سے یہ کہا کرو کہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں, آپ نے مجھ پر میری بیماری کو کھول دیا, کہ اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں جتنی بھی بیماریاں ہیں آپ ان کو میرے اوپر کھول دیجئے اور ان کی اصلاح کے اسباب پیدا کیجیے. کھل گئی, اس اللہ کا شکر ادا کرو, اس کا ایکسٹینڈ سمجھنے کی کوشش کرو, پوچھو ماہرین کو کہ میری زندگی میں یہ چیز ہے, تو علماء کہیں گے آپ کو کہ وہ ہوئی تو بہت بڑا گناہ ہے, اس کے تو بڑی وعید ہے, اس کا انجام بہت برا ہے. یہ سننے کے بعد علاج کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اچھا پھر تو مجھے علاج کرانا چاہیے, اسباب بھی اللہ مہیا کریں گے. یہ کام ایسا ہے دین کا کہ جب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ خود اسباب مہیا کرتے ہیں, اور اللہ تعالی شانہ اسباب مہیا کرے, اس کے بعد بس ان اسباب کو اختیار کر کے اس سے نجات پانے کے لیے مر مٹو. بس یہ عرض کرنا, مر مٹو, ہماری زندگی میں کوئی بھی برائی باقی نہ رہے, بس اس کی کوشش کرو. ایک ایک بیماری کو نکالو, ڈھونڈو کہ میرے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں, اور ڈینائل میں مت رہو. بس یہ آخری نقطہ ہے, ڈینائل میں مت رہو. بیماری سامنے آ گئی, سامنے آ گئی بیماری, بیماری سامنے آ گئی تو کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, قبول کر لیا, ربنا ظلمنا انفسنا, قبول کر لیا کہ ہماری غلطی ہو گئی ہے, اور آگے کیا کہا, بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, بہت بڑی غلطی, اور یہ جو غلطی ہو گئی ہے آپ اگر معاف نہیں کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اس کے لیے پھر, اس کے لیے پاک کرنے کے لیے, اس کے انجبار کے لیے اللہ نے جو رستہ بتلایا اس رستے پر چلے, یہاں تک کہ جنت سے نکال دیا تو جنت سے نکل گئی, دونوں کو الگ الگ رکھا, حوا اور آدم کو کتنے سالوں تک, 200 سال تک, اس پورے کرے ارضی پر صرف 2 ہی ہیں, آدم اور حوا. آدم علیہ السلام ادھر رو رہے ہیں, حوا علیہ السلام ادھر رو رہے ہیں, یعنی اتنا سیریسلی لیا اس بیماری کو, حالانکہ وہ گناہ کبیرہ نہیں تھا, کوئی گناہ نہیں تھا, وہ ایک لغزش تھی, ایک پیغمبر کی شان کے خلاف تھی ایک بات, پیغمبر کی شان کے خلاف تھی ایک بات, لیکن پھر بھی اتنا افسوس, اتنا افسوس, اتنا افسوس کہ اس کے لیے ایسا نہیں کہا کہ یہ تو کئی سو سال ہو گئے رو رہے ہیں پھر بھی پتہ نہیں آدم کہاں ہے اور پتہ نہیں ہوا کہاں ہے یار چھوڑ دو اب نا لگے رہے 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 یہاں تک کہ اللہ تعالی شانہ نے دونوں کی ملاقات جبل رحمت پہ کرائی عرفات میں. اس کو جبل رحمت اسی لیے کہتے ہیں کہ کئی سو سال رونے کے بعد وہاں ان دونوں کی ملاقات کرائی اور اوپر سے خوشخبری اتری کہ ہم تم سے خوش اور راضی ہیں. اس لیے وہاں جو بھی جا کر کے مغفرت طلب کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے, وہ جبل رحمت ہے. اور اس کے بعد پھر پوری زندگی اس طرح گزاری کہ کوئی دوسری بیماری نہ آ جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور ادھر غلطی ہوئی اور وہ بھی نافرمانی اللہ کی ہوئی, لفظش نہیں نافرمانی, کھلم کھلی نافرمانی, تو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ کوئی بیماری ہے, یہ کوئی اصلاح کی چیز ہے, بلکہ اسے جسٹیفائی کیا جیسے ڈاکٹر کہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کیوں آپ کھانستے بہت ہیں, کھانسی جو ہے یہ غیر معمولی ہے آپ کی, نہیں نہیں یہ تو مجھے ایسے فلو ہو گیا ہے, وہ ڈاکٹر کے ساتھ بھی حجت. تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے حجت کی, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, میں نے کوئی غلط کام, میں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے, میرے حضرت رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ افلاطون سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی بیماری کون سی ہے, سب سے بڑی بیماری کون سی ہے دنیاوی بیماریوں میں, تو کہا اس نے کہا کہ سب سے بڑی بیماری وہ ہے جسے مریض بیماری نہ سمجھے, سب سے بڑی بیماری وہ ہے جسے مریض بیماری نہ سمجھے. تو مریض غلطی کرے اور اسے نظر بھی آئے کہ میں غلط ہوں لیکن اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے, اس سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں, پردہ ڈالے ڈینائل میں چلا جائے, دل دماغ اس کا کہتا ہے کہ یہ غلطی ہے میری غلطی ہے اس کی غلطی نہیں, لیکن وہ اسی کے سر پہ تھوپتا رہے کہ نہیں تمہاری غلطی ہے تمہاری غلطی ہے تمہاری غلطی ہے میری غلطی نہیں, اور ڈیفنس میں آ جائے. اور ڈیفنس میں جب آ جاتا ہے تو بالکل شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے, اور جو بات شیطان نے جو طریقہ اللہ کے سامنے اختیار کیا تھا وہی طریقہ اس سے اختیار کرواتا ہے. اور پھر یہ بولتے 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 ڈینائل میں رہتے 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 اللہ کی چونکہ ناشکری کر رہا ہے کہ ایک بیماری اللہ نے بتلا دی ایک گناہ بتلا دیا پھر بھی ڈینائل میں رہتا ہے, تو اس کی سسٹم میں ایسا آ جاتا ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں, یہ غلط نہیں میں نے کیا ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جب کوئی غلطی ظاہر ہو جاتی تھی تو ڈینائل میں نہیں رہتے تھے, بڑی سے بڑی غلطی ہو جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فوراً اقرار کر لیتے تھے, اعتراف کر لیتے تھے کہ آپ مجھے پاک کر دیجیے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ ہو گیا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے غلط کام ہو گیا, سیدھے آگے سیدھے آگے, اور سزا کیا تھی اس کی سنسار, گھبرائے نہیں سنسار. ایک عورت سے ایسا کام ہو گیا وہ بھی آ گئی کہ مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا ہے سنسار, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بہت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شاید تم نے ایسے ہی ہاتھ لگا دیا ہوگا اسے تم زینا کہہ رہے ہوں گے, شاید تم نے بوسا لیا ہوگا اسے تو زینا نہیں کہہ رہے ہیں. کہا کہ نہ نہ زینا ہوا ہے زینا ہوا ہے زینا ہوا. وہ جانتے تھے کہ توبہ کر لوں گا تو معاف ہو جائے گا, لیکن نہیں ان کے پاس جاؤں تاکہ ان کو پتا ہے کہ اچھی طرح سے پاکی کیسے ہوتی ہے اللہ کے یہاں جانے سے پہلے. عورت سے کہا کہ تو تو حاملہ ہے چلی جا ابھی, جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. بچہ پیدا ہوتی ہی آ گئی, یعنی اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی یہ خیال وہ جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑا, یہ خیال نہیں آئے کہ اب تو میرا بچہ ہو گیا میرے مرنے کے بعد بچے کو لے کر کے آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ تیرا محتاج ہے ابھی, جب یہ کھانے پینے لگ جائے تو آنا. واپس چلی گئی, دو سال کے بعد پھر آ گئی, اور اس مرتبہ آئی تو بچہ گود میں تھا اور بچے کو ہاتھ میں روٹی پکڑوائی تھی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جاوے, اور یہ کہہ رہی تھی کہ طاہر نہیں یا رسول اللہ, اب میرے بھائیو سوچو کہ اس نو مہینے کی مدت میں کتنی روئی دھوئی ہوگی وہ اور کتنی صاف ستھری ہو چکی ہوگی. لیکن تحیر نہیں یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. ڈینائل میں نہیں, ڈینائل میں نہیں. اور سنسار ہوا دونوں کا, اور دونوں میں سے کسی ایک کے واقعے میں آتا ہے کہ خون کے چھینٹے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اڑے تو انہوں نے ذرا تھوڑا نفرت کا اظہار کیا کہ ایک گنہگار, ایک بدکاری کرنے والے شخص کا کی جسم کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس کی شان اللہ کے یہاں کتنی ہو گئی ہے, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ سارے اہل حجاز پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے, اہل حجاز پر تقسیم ہو جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہو بھائی ہمیں توفیق دے. ایسے بہت واقعات ہیں بڑوں کے, بزرگوں کے ڈینائل میں نہیں رہتے تھے. تو آپ سب حضرات کی خدمت میں میری درخواست ہے, میں اپنی ذات سے سب سے پہلے مخاطب ہوں کہ شیطان اور نفس یہ ہمارے دشمن ہیں, ہمیں ان کو دشمن سمجھنا چاہیے. خاص طور پہ شیطان کے بارے میں تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن بناؤ, دشمن بنا کے رکھو. نفس تو آج دشمن ہے کل دوست ہو جاتا ہے, مطمئن نہ ہے تو دوست, امارا ہے تو دشمن. لیکن یہ تو تمہارا دشمن ہی ہمیشہ دے. ان کا مقابلہ کرو. یہ جو ہمیں الٹی سیدھی پٹی پڑھاتے ہیں, اساتذہ کو بیوقوف بنا جاتے ہیں, شیخ کو بھی بیوقوف بناتے ہیں, ماں باپ کو بھی بیوقوف بناتے ہیں, دوستوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں. کب تک میرے بھائیو, کب تک, کب تک؟ یہ آنکھیں جب بند ہوں گی اس وقت حقیقت میں کھلیں گی. یہ آنکھیں ابھی جو کھلی ہوئی ہے یہ اندھی ہے, ابھی اسے انہیں حقیقت نظر نہیں آتی, انہیں حقیقت نظر نہیں آتی. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آخرت کا منظر سامنے آئے گا, قبر, حشر, فرشتے آئیں گے, اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. فسوف ترى اذن كشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار, اس وقت کہیں گے کہ تھی فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا, ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. اللہ تعالیٰ شانہ ان گزارشات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی امت کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ سب کی مغفرت فرماوے. پیٹر برو میں ہمارے ایک پرانے دوست تھے, ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. ہمارے مسجد نور کے ایک بہت پرانے مصلی تھے داؤد بھائی کاکا, ان کی اہلیہ کا بھی آج انتقال ہو گیا ہے. اور باقی جتنے مرحومین ہیں سب کے لیے مغفرت کی دعا کرے, اور جتنے بیمار ہیں ان سب کے لیے بھی شفا کی دعا فرمائے. ہمارے حافظ کویا صاحب بیمار چل رہے ہیں, کافی دنوں سے بیمار ہیں بیچارے. ہمارے حاجی صاحب اور یوسف بھائی بلبل جو اسلامک دعوی اکیڈمی میں ایک زمانے میں بہت خدمت کرتے تھے بیچارے, وہ بھی بیمار ہیں. ان کے لیے, ان کے علاوہ اور جتنے بیمار ہیں معذورین ہیں, دعا کریں. اور جتنے پریشان حال ہیں, مصیبت زدہ ہیں, مظلوم ہیں پوری دنیا میں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اور اس سے بڑھ کر آخرت کی فکر کرتے ہوئے جتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں, دین سے دور ہیں, مسجد سے دور ہیں, ایسے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شانہ سب پر فضل فرماوے, سب کو ہدایت عطا فرماوے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, رحم کا کرم کا معاملہ فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں اچھائیوں سے سرفراز فرما. الہ العالمین, برائیوں سے ہماری حفاظت فرما.
الہ العالمین زحمت سے ہمیں بچا لے اور رحمت سے سرفراز فرما. الہ العالمین تکلیف مصیبت پریشانی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین آرام اور راحت والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین صبر والی زندگی نصیب فرما, شکر والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین الہ العالمین تیری نعمتوں کو پہچاننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور الہ العالمین اس کے مطابق تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین زبانی شکر کی بھی توفیق عطا فرما اور عملی شکر کی بھی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما, نفس و شیطان کی مقاعد سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین برائیوں سے بچنے والا بنا دے, ہماری زندگیوں سے برائیوں کو نکال دے, گناہوں کو نکال دے, معصیتوں کو نکال دے, نافرمانیوں کو نکال دے. الہ العالمین رذائل کو نکال دے, گندگیوں کو نکال دے, آلودگیوں کو نکال دے. اور الہ العالمین گندگی اور آلودگی نظر آنے پر الہ العالمین اسے اگنور کرنے کی, اس سے اعراض کرنے سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین اسے پہچان کر, اسے سمجھ کر, اس کا علاج ڈھونڈ کر, الہ العالمین اس پر عمل پیرا ہو کر اس گناہ سے اس برائی سے زندگی کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین تیری دستگیری تیری مدد کے بغیر نہ اچھائی وجود میں آ سکتی ہے نہ برائی جا سکتی ہے. الہ العالمین تو ہماری مدد فرما, تو ہماری مدد فرما, تو ہماری مدد فرما. الہ العالمین پورے عالم کی حفاظت فرما, پورے عالم میں رحمت کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, برکت کو عام فرما, ہدایت کو عام فرما, علم کو عام فرما, دینی فکر کو عام فرما, تقوی کو عام فرما. الہ العالمین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عام فرما. الہ العالمین اہل حق کی حفاظت فرما, اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما, حق کی حفاظت فرما. ہمیں حق سے, اہل حق سے, اہل حق کے کاموں سے وابستگی عطا فرما. اے ارحم الراحمین حرمین شریفین جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہیں قبول فرما, جانے والے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, ان کو شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین سب کو بار بار وہاں کی حاضری قبولیت کے ساتھ نصیب فرما, وہیں کی موت سب کو نصیب فرما, مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما. پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو الہ العالمین قبول فرما. الہ العالمین سب کو آپس میں محبتیں عطا فرما. الہ العالمین افتراق انتشار سے حفاظت فرما. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.